السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جنوبی افغانستان کے شہر قندھار میں ایک منی وین میں دھماکہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ 38 زخمی ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ منی وین میں دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا, جسے ناکارہ بنانے کا کام جاری تھا جب یہ دھماکہ ہوا. اور افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی کے مختلف اضلاع میں طالبان کے ساتھ کئی روز سے جاری شدید لڑائی میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کے باعث کم از کم 65 افراد کی موت کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے ایک بڑے فلاحی ادارے ایدھی ٹرسٹ کے سربراہ فیصل ایدھی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اموات کی بڑی وجہ ہیٹ اسٹروک ہے. امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری نہیں روکتا اور اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کو اپنے ملک میں کسی بھی تنصیب پر جانے کی اجازت نہیں دیتا تو امریکہ اس پر تباہ کن اقتصادی پابندیاں عائد کرے گا. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں, جو ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے مابین طے شدہ ملاقات کے امکانات پر شکوک و شبہات گہرے ہوتے جا رہے ہیں. امریکی محکمہ انصاف سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے تحقیقات کے دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی شامل کرے گا کہ ایف بی آئی نے ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کے لیے ایک مخبر تعینات کیا تھا. چین نے منگل کے روز کہا ہے کہ وہ جولائی کے مہینے سے درآمد کی جانے والی زیادہ تر کاروں پر سے محصولات میں 25% سے 15% تک کٹوتی کر دے گا. اور امریکہ نے پیر کے روز وینزویلا کے صدر نیکولس ماڈورو کے 6 سال کی دوسری مدت کے لیے انتخاب کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے اس ملک کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا دی ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. اور سب سے پہلے پاکستان سے یہ خبر ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ نے بیجنگ میں ایس سی او کانفرنس میں اشروں پرانے افغان تنازع کے جلد حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغان قیادت کے تحت بات چیت کے ذریعے اس تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق, کیا خبر ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں؟
جی یہ جو دوسرا اجلاس تھا جو کہ وہاں شنگھائی میں ہو رہا تھا, اس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے جو قومی سلامتی کے مشیر تھے وہ اس میں شریک تھے, اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اس موقع پر یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اسلام آباد افغانستان میں امن چاہتا ہے اور امن کے لیے وہ افغانوں کی قیادت میں جو بھی کوششیں ہوں گی اس میں ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے. پاکستان کے میں جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہاں اپنے ہاں تو اس طرح کے بیانات دیتا رہا ہے جب بھی افغان قیادت سے ملاقات ہوتی رہی ہے, لیکن ایک بین الاقوامی فورم پر یہ بیان دینے کا مقصد دنیا کو بھی یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے جو امن کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں ان میں ہر ممکن تعاون کرے گا.
تو یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس کے کیا امکانات کیا ہیں؟ کوئی اس میں مثبت پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟
جی افغانستان میں کے صدر اشرف غنی نے جو کہ طالبان کو امن مذاکرات کی دعوت دی تھی اس کے بعد امن کے لیے کوششوں میں تیزی آئی ہے. مختلف سطحوں پر یہ کوشش کی جا رہی ہے, ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو سامنے نہیں آیا ہے, لیکن نہ صرف افغانستان اپنے طور پر کوششیں کر رہا ہے بلکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور ان رابطوں میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا میں جو ممالک اور خاص طور پر عالمی طاقتیں جن کا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں اور افغانستان میں جو حکومت کے خلاف برسر پیکار مسلح دھڑے ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جائے. گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں ایک ٹریک ٹو سفارتکاری کے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان، افغانستان اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی تھی. اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا.
اچھا، اب ایک دوسرے مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے اور کیوں یہ اس میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے؟
جی، اب موجودہ حکومت کے ختم ہونے میں 9 دن باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. اس پر مشاورت کئی ہفتے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب تک وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف کے درمیان کوئی اس معاملے پر 6 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آج کی ملاقات بھی بے نتیجہ رہی، لیکن ساتھ ہی اس بات پر ضرور اتفاق کیا گیا کہ بات چیت جاری رہے گی اور آئندہ آنے والے ایک دو روز میں ایک اور بات چیت کا دور ہو سکتا ہے. آئین کے تحت قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن اگر ان کے درمیان اتفاق نہ ہو تو پھر یہ معاملہ ایک پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا جائے گا جو 3 دن میں فیصلہ کرے گی. لیکن اگر 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک نگران وزیر اعظم مقرر کرے گا. لیکن ابھی تک جو دونوں جماعتیں ہیں اس کی طرف سے، قیادت کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش یہ کی جائے گی کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف اس پر اتفاق کر لیں تاکہ ایک ایسا پیغام جائے کہ 5 سال کی مدت مکمل ہونے کے بعد جو ملک کی سیاسی قیادت ہے اسی نے ہی ایک نگران وزیر اعظم مقرر کیا ہے. کئی نام زیر غور ہیں لیکن حتمی نام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں. جنوبی افغانستان کے شہر قندھار میں ایک منی وین میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 16 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ 38 زخمی ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ منی وین میں دھماکہ خیز مواد بھرا ہوا تھا جسے ناکارہ بنانے کا کام جاری تھا جب یہ دھماکہ ہوا. صوبائی گورنر کے ترجمان داؤد احمدی نے بتایا ہے کہ قندھار میں سیکورٹی فورسز نے بس اسٹینڈ کے سامنے والے اس علاقے کو محفوظ بنا لیا ہے جہاں یہ وین کھڑی تھی. پولیس ترجمان محمد قاسم آزاد نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب سلامتی افواج وین کو دھماکہ خیز مواد سے محفوظ بنا رہی تھیں. قندھار میں میر ویس ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر نعمت بارک نے کہا کہ تازہ ترین اعداد سے پتہ چلتا ہے کہ 16 لاشیں اور 38 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا ہے. احمدی نے ہلاک و زخمیوں کی تعداد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرنے والوں میں سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار شامل ہیں. زخمیوں میں کم از کم 5 بچے اور سیکورٹی فورسز کے 10 اہلکار شامل ہیں. اور افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی کے مختلف اضلاع میں طالبان کے ساتھ کئی روز سے جاری شدید لڑائی میں درجنوں سیکورٹی اہلکار موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. غزنی کے صوبائی کونسل کے حکام نے منگل کو بتایا کہ طالبان گزشتہ رات شدید لڑائی کے بعد 2 اضلاع دہک اور جغتو کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کونسل کے رکن لطیفہ اکبر کے مطابق دہک میں اس لڑائی میں 20 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں جن میں ضلعی پولیس افسر سید اللہ طوفان اور ریزرو پولیس کے ایک کمانڈر بھی شامل ہیں. افغان حکومت نے تاحال 12 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کے باعث کم از کم 65 افراد کی موت کی اطلاعات ہیں. پاکستان کے ایک بڑے فلاحی ادارے ایدی ٹرسٹ کے سربراہ فیصل ایدھی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اموات کی بڑی وجہ ہیٹ اسٹروک ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہفتے سے پیر کی شام تک ان کے مردہ خانوں میں مجموعی طور پر 160 لاشیں لائی گئی ہیں جن میں سے 65 کے ورثاء نے ایدی ہوم کو بتایا کہ ہلاکتیں ہیٹ اسٹروک کے باعث ہوئی ہیں. تاہم شہر کے 3 بڑے سرکاری ہسپتالوں جناح، عباسی شہید اور سول ہاسپٹل کے ترجمان اے ایم ایس ڈاکٹر عارف نیاز اور ڈی ایم ایس ڈاکٹر نعمان ناصر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ہیٹ اسٹروک سے کسی مریض کے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس ہیٹ اسٹروک کا کوئی مریض آیا ہے. امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری نہیں روکتا اور اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کو ملک میں کسی بھی تنصیب پر جانے کی اجازت نہیں دیتا تو امریکہ اس پر تباہ کن اقتصادی پابندیاں عائد کر دے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز قدامت پسند ورثے کی فاؤنڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے 12 نکات کے مطالبات کی ایک فہرست کا اعلان کیا جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ان دھمکیوں کو مسترد کیا ہے۔ روحانی نے ایک بیان میں جو پیر کے روز ایرانی سرکاری میڈیا میں شائع ہوا کہا کہ دنیا اب امریکہ کے فیصلے تسلیم نہیں کرتی، ملکوں کی اپنی آزادانہ رائے ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں جو کہ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے مابین طے شدہ ملاقات کے امکانات پر شکوک و شبہات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ منگل کو صدر مون ٹرمپ سے ملاقات میں اس بات کی یقین دہانی کروائیں گے کہ شمالی کوریا سے امریکی صدر کی بات چیت ایک تاریخی پیش رفت کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ اپنے قریبی ساتھیوں اور غیر ملکی رہنماؤں سے مشاورت کرتے آ رہے ہیں کہ آیا انہیں کم سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں۔ امریکی محکمہ انصاف سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی شامل کر لے گا کہ ایف بی آئی نے ان کی انتخابی مہم کی جاسوسی کے لیے ایک مخبر تعینات کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ اعلان اس کے بعد کیا جب ٹرمپ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور پیر کے روز انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے ملاقات میں۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بھی کہا کہ محکمہ انصاف کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ بھی کام کرے گا تاکہ ان انتہائی خفیہ دستاویزات کا جائزہ لے سکے جو ٹرمپ کے اس دعوے سے متعلق ہیں کہ کسی نے ان کی مہم کی جاسوسی کی ہے۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ملک میں بہنے والے دریاؤں کے صرف 10% پانی کا ذخیرہ کرنے کی سہولت موجود ہے، جبکہ 90% پانی کسی مثبت استعمال میں آئے بغیر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات آبی وسائل کے وزیر سید جاوید علی شاہ نے قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتائی۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پانی کی شدید قلت کے خدشے سے دوچار ملک پاکستان اپنے دریاؤں کے 10% پانی ہی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ ہر سال بڑی مقدار میں پانی ضائع چلا جاتا ہے۔ یہ بات ایک قانون ساز کی طرف سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزیر برائے آبی وسائل سید جاوید علی شاہ نے قومی اسمبلی میں بتائی، جو کہ ملک میں آبی ذخائر کی اشد ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے موجودہ آبی ذخائر سالانہ 1,40,00,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ سالانہ آبی بہاؤ کا صرف 10% بنتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، زیر زمین پانی کی سطح میں کمی اور بڑھتی ہوئی آبادی اور پانی کی طلب میں اضافہ ایسے عوامل ہیں جس کے تناظر میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر نئے آبی ذخائر تعمیر نہ کیے گئے تو آنے والے برسوں میں پاکستان کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ اس زرعی ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کے 26 منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، جن میں سے صرف 2 ہی رواں مالی سال کے دوران مکمل ہوں گے، جبکہ 6 منصوبے 2020 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ پانی اور بجلی کی وزارت کے سابق سیکرٹری اور آبی وسائل کے امور کے ماہر مرزا حامد حسن کہتے ہیں کہ پاکستان کو پانی کی قلت کے لاحق خطرات اس قدر سنگین ہیں کہ اس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آبی ذخائر کے نہ بننے کی ایک بڑی وجہ مختلف سیاسی اختلافات ہیں، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے میں اپنا فعال کردار ادا کریں۔
ہماری لوگوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی، عام پبلک کو، جن کو کہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیشنز نے بہت بہکایا ہوا ہے یہ کہہ کر کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بات یہ کہ اسٹوریج کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا، اور ہماری سروائیول اسی میں ہے کہ ہم اسٹوریج بنائیں۔ آگے پانی کی مزید قلت ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، یہ پوری قوم کے مفاد میں، کسی ایک صوبے کے مفاد میں نہیں ہے، اور ورنہ یہ ہماری سروائیول خطرے میں پڑ جائے گی، پانی کا قحط ہو جائے گا۔
آبی ذخیرے کے لیے ایک بہت بڑا مجوزہ منصوبہ کالا باغ ڈیم کا ہے، جس پر کئی دہائیوں سے اس بنا پر پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ بعض سیاسی جماعتوں کے خیال میں اس سے ملحقہ علاقوں کے لوگ متاثر ہوں گے اور اس کا فائدہ کسی ایک صوبے کو پہنچے گا۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان کی پہلی آبی پالیسی منظور کی گئی تھی، جس میں پانی کے استعمال کی ترجیحات طے کرنے، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے اور پانی کے ذخائر تعمیر کرنے سمیت مختلف امور کو شامل کیا گیا۔ لیکن مرزا حامد حسن کہتے ہیں کہ گو کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ پہلی دفعہ تمام صوبے ایک پالیسی پر متفق ہوئے ہیں، لیکن اس پالیسی پر کب اور کتنا عمل ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اسی دوران پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ان دریاؤں پر کشن گنگا ڈیم بنانے کا معاملہ بھی عالمی بینک کے سامنے لے کر گیا ہے، جن کے پانی پر ایک باہمی آبی معاہدے کے تحت زیادہ حق پاکستان کا ہے۔ اس ڈیم پر شروع ہی سے پاکستان یہ کہہ کر معترض رہا کہ اس سے پاکستان کے لیے آبی بہاؤ میں کمی واقع ہوگی، جس سے اس کی زراعت شدید متاثر ہو سکتی ہے، لیکن بھارت کا استدلال ہے کہ وہ آبی بہاؤ میں رکاوٹ نہیں ڈال رہا اور صرف اپنے حصے کے پانی کو استعمال میں لا کر توانائی پیدا کرے گا۔ عالمی بینک ان دونوں ملکوں کے درمیان پانچ دہائیاں قبل ہونے والے سندھ تاس معاہدے کا ثالث ہے۔ سابق سیکرٹری پانی و بجلی مرزا حامد حسن کے خیال میں اب چونکہ بھارت یہ ڈیم بنا چکا ہے، لہذا پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آئندہ کے لیے ایسے اصول وضع کروانے پر زور دے جس سے معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی سلامتی کے سیکرٹریز کے اجلاس میں پاکستان کی جانب سے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ خطے میں امن تبھی آ سکتا ہے جب پاکستان اور افغانستان عشروں پرانے تنازع کو مشترکہ تعاون سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوا نے کہا کہ امن اور مشترکہ کوششوں کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی حالیہ کوششوں کو دونوں جانب کے ماہرین کیسے دیکھتے ہیں؟ سنتے ہیں اس رپورٹ میں سعدیہ اسد سے۔
پاکستان اور افغانستان کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل امن اور تعاون کے ضمن میں جتنی بھی کوششیں کی گئیں ان میں کسی نہ کسی حد تک سیاست کا عمل دخل ضرور تھا، لیکن اب ان کے خیال میں دونوں جانب سے اس بات کو سمجھ لیا گیا ہے کہ ترقی اور ہر شعبے میں پیش رفت تبھی ہوگی جب دہشت گردی کا کلا کما ہوگا۔ پاکستان کے افغانستان اور فاٹا کے لیے سابق سیکورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا یہ بیان ہے یہ سب سے زیادہ اخلاص پہ مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مسئلے جو ہے، یہ دونوں ملک اگر اخلاص سے کام لے لیں تو تب جو ہے ان دونوں کے مسئلے حل ہو سکتے، لیکن سم ہاؤ ان دونوں ملکوں کے ساتھ سیاست کھیلا جا رہا ہے جو مختلف قوتیں ہیں اپنے اس کے لیے۔
برگیڈیئر محمود شاہ کا مزید کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے مخالف قوتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف اگر یہ ریئلائزیشن ہو، اس بات کو دونوں سمجھ لیں اور مان لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ صرف وقت کی بات ہے کہ دونوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے کہ اس طرح بیانات ہی دینے ہیں دونوں طرف سے ہی، یعنی افغانستان کو بھی جو افغانستان کے بڑے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور سم ہاؤ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے، اور پاکستان بھی جو ہے جب اس طرف سے یہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے اس میں اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ بھی نیچرلی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا۔
دوسری جانب افغان امور کے ماہر میروائز افغان کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اس سے قبل دونوں ملک ڈبل گیم کھیل رہے تھے، مذاکرات میں کچھ اور وعدے ہوتے تھے اور عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا، تاہم دونوں جانب سے حالیہ کوششوں کو وہ مثبت سمت ایک قدم قرار دیتے ہیں۔
اگر پاکستان کی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی خلوص کے ساتھ ایک گام ایک قدم بھی اٹھایا جائے تو میرا یقین ہے افغانستان کے مسئلے میں خاطر خواہ کامیابی نظر آ جائے گی، وہ اگر پیس میں ہو یا کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ لوگوں میں ابھی جو ایک چیز سامنے نظر آیا ہوا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ یوں ہے کہ انہوں نے ڈیوائیڈڈ کی ہوئی ہے سب ایشوز، مثلاً پیس کنٹرول ہے، طالبان کے ساتھ بات کرنا ہے، اور ساتھ ہی ڈیورن لائن کا مسئلہ ہے وہاں پہ، یا ڈیورن لائن مینجمنٹ کا جو بات ہے، اور ساتھ ہی مہاجرین کا ہے، اور وہاں پہ جو معیشت ہے ان کی ہے، تو ان سب چیزوں کو چیزیں انہوں نے ڈیوائیڈڈ کر کے ایک ایک پہ بات ہو رہا ہے، جو کہ ایک اچھا قدم ہے اور اسی طرح میرے خیال سے جانا بھی چاہیے۔
ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک اگر یہ ٹھان لیں کہ مشترکہ کوششوں سے مخالف قوتوں کو شکست دینی ہے تو ان کے آڑے کچھ نہیں آ سکتا، لیکن محض بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جنوبی کوریا کے لیڈر مون جائے ان کے درمیان آج یعنی منگل کے روز ایسے میں ملاقات ہو رہی ہے جب امریکہ اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے درمیان کامیاب ملاقات کے بارے میں شبہات بڑھتے جا رہے ہیں اور مقررہ وقت پر اس کا انعقاد بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی.
توقع کی جا رہی ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان صدر ٹرمپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ان کی ملاقات ایک تاریخی پیش رفت پر منتج ہو سکتی ہے. امریکہ پر یک طرفہ طور پر جوہری پروگرام کو ختم کرنے سے متعلق مطالبات کے الزامات عائد کرتے ہوئے شمالی کوریا نے ملاقات نہ کرنے کی دھمکی دی ہے. اس دھمکی کے بعد صدر ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس میں ان کی انتظامیہ نے شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری ختم کر دے جس کے عوض اسے بہترین مراعات سے نوازا جائے گا. صدر ٹرمپ سلامتی کونسل کے اپنے مشیر کے اس حالیہ بیان سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا پر لیبیا کے طرز کا ماڈل اپنایا جائے گا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا جب ہم شمالی کوریا کے بارے میں سوچتے ہیں تو لیبیا کا ماڈل ایسا بالکل نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہو. لیبیا میں ہم نے ملک کو برباد کر دیا تھا, وہ ملک تباہ ہو گیا. قذافی کو رکھنے کا کوئی سمجھوتا نہیں تھا. لیبیا کا مذکورہ ماڈل ایک بالکل مختلف بات تھی. یہ تو کم جونگ ان کے ساتھ ہوگا جس میں وہ وہیں رہیں گے, وہ اپنے ملک میں ہی رہیں گے, وہ ہی اپنے ملک کو چلائیں گے. ان کا ملک بہت خوشحال ہو جائے گا, ان کے لوگ بہت محنتی ہیں. تاہم امریکہ اور باہر کے لوگوں کے مطابق ٹرمپ اپنے مشیروں اور غیر ملکی لیڈروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ملاقات نہ کرنے کی دھمکی دینے کے بعد کیا انہیں کم جونگ ان سے ملاقات کے لیے سنگاپور جانا چاہیے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران سے کسی نئے جوہری معاہدے کے لیے پیر کو مطالبات کی ایک طویل فہرست پیش کی اور خبردار کیا کہ اگر تہران نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو اس پر کڑی معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی. انہوں نے ایک تقریر میں ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کے فیصلے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی. وائس آف امریکہ کے نمائندے بل گیلو کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی.
بہت سا دباؤ, بہت سے مطالبات. وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پیر کو ایران کو یہ پیغام دیا. یہ بلا شبہ تاریخ کی انتہائی سخت پابندیاں ہوں گی. جب ہم نئی پابندیاں لگائیں گے تو ایران کے لیے اپنی معیشت کو بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ تھے مائک پومپیو کے الفاظ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ماہ کے آغاز میں ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا. مائک پومپیو نے اپنی تقریر میں اس کے بعد کی امریکی پالیسی کا خاکہ پیش کیا. ہم نئے اقدامات پر نہ صرف اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں بلکہ ایران کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن صرف اس صورت میں کہ ایران نمایاں تبدیلیوں کی خواہش رکھتا ہو. یہ تھے مائک پومپیو. وہ جن تبدیلیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان میں ایران کی جوہری پروگرام سے ہمیشہ کے لیے دستبرداری اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی ملک کے کسی بھی حصے میں جوہری تنصیبات تک رسائی کی اجازت شامل ہے. پومپیو نے ایران کے بیلسٹک میزائل تجربات کو روکنے اور مشرق وسطی کی مسلح تنظیموں کی حمایت بند کرنے کے مطالبات بھی کیے. فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے بین ٹیل بلو نے اس پر تبصرہ کیا. وزیر خارجہ پومپیو کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جسے ہم بڑے سے بڑا قرار دیں. اس کے لیے بنیادی طور پر بہت سی امریکی پابندیوں کے نظام کو ختم کر کے سفارتی رابطوں کی بحالی مقصود ہے, تاکہ اس کے بدلے ایرانی خطرے کے ہر پہلو کا مقابلہ کیا جائے. یہ تھے بین ٹیل بلو کے الفاظ. لیکن یہ واضح نہیں کہ یورپ کے بغیر امریکہ کس قدر دباؤ ڈال سکتا ہے, کیونکہ یورپ تو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے. گزشتہ ہفتے یورپی کمیشن نے ایسا عمل شروع کیا جس کے تحت ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کی خواہش مند یورپی کمپنیوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. مائک پومپیو نے اس بارے میں کہا. ہم ان کے خدشات جاننا چاہتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ممنوعہ کاروبار کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. یہ تھا مائک پومپیو کا انتباہ. ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے دباؤ کے باوجود ایران کا امریکی مطالبات تسلیم کرنا خارج از امکان ہے. نیشنل ایرانین امریکن کونسل کے جمال آبدی نے اس بارے میں کہا. یہ ایسے مطالبات نہیں ہیں کہ کوئی سمجھدار کردار ان کا من چاہا رد عمل دے گا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جس قدر اختلاف کریں گے وہ ایک سمجھدار کردار کی طرح تجزیہ کر کے ان کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پومپیو نے ایسا کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کیا جس پر دراصل وہ عمل کر سکے۔ یہ تھا جمال عبدی کا تبصرہ۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی وزیر خارجہ کے مطالبات کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ کرنا امریکہ کا کام نہیں کہ دنیا کے لیے کیا اچھا ہے، اور ایران کے لیے تو ہرگز نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ پیر کے روز امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ایران کے ساتھ کسی نئے جوہری معاہدے کے لیے پیر کو مطالبات کی ایک طویل فہرست پیش کی۔ اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ایک سابق امریکی سفارتکار والٹر اینڈرسن اور یورپ سے تجزیہ نگار خالد فاروقی سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
امریکہ کے ان نئے مطالبات میں ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے پر اتفاق، اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو ایران کے کسی بھی حصے میں ایٹمی تنصیبات تک رسائی اور مشرق وسطی میں عسکریت پسندوں کی مدد کرنا شامل ہے۔ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ایران کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ کیا امریکہ ان نئے مطالبات کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ ایک سابق امریکی سفارتکار والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا، اس کا حصول دیر تھل لیکن ممکن ضرور ہے۔ امریکہ کو اس بیان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ایران کا جوہری پروگرام اپنی جگہ اب بھی موجود ہے، اور پھر صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی نظر میں ایران کا عسکریت پسند گروپوں کی مدد کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ لیکن ایسے میں جب یورپ ایران کے ساتھ معاہدے کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، کیا امریکہ یورپ کے بغیر ایران پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ مسٹر اینڈرسن کا کہنا تھا، یہ یورپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، لیکن تمام یورپی ممالک امریکی پالیسی کے خلاف نہیں، بلکہ بعض یورپی ممالک اپنی کمپنیوں کو ایران کے ساتھ بزنس نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور بعض کمپنیاں ایران کے ساتھ کام بند کر چکی ہیں۔ تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ یورپ کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ کے اس اعلان پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ والٹر اینڈرسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی معیشت اس وقت کافی کمزور ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ایران امریکہ کے یہ مطالبات تسلیم کر لیں۔ برسل سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی کا کہنا تھا کہ یورپ میں ہونے والے حالیہ اجلاسوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ ایران جوہری معاہدے کو ہر حال میں برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔
کہ بہت سارے جو ہے معاشی وجوہات ہیں یورپ کے لیے۔ اگر مائیک پومپیو کا آپ غور سے بیان پڑھیں گے تو یہ امریکہ ہے جو اپنی پہلے والی پوزیشن سے پیچھا آنا اس نے شروع کیا ہے، ایک نئی ڈیل وہ دینا چاہتا ہے اور فیس بھی سیف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ امید نہیں تھی کہ یورپ اس طریقے سے متحدہ ہو کر ان کا مقابلہ کرے گا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو مشرقی یورپ کے پرو امریکن یورپین ممالک ہیں جو کہ رکن ہیں یورپی یونین کے، وہ جو ہے وہ ایک قسم کی تقسیم آئے گی یورپی یونین میں اس کے نتیجے میں، لیکن صرف تین ملکوں نے، پولینڈ، ہنگری جو بلغاریہ ہے اور چیک ریپبلک ہے، انہوں نے صرف امریکن پوزیشن کو سپورٹ کیا ہے۔ جو بڑے یورپین یونین کے ممالک ہیں انہوں نے بہت ہی سختی سے امریکہ کا مقابلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو نیوکلر معاہدہ ہوا ہے ایران کے یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان، یہ معاہدہ ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔
خالد فاروقی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے یہ توقع کرنا کہ وہ انتہا پسند گروپوں کی مدد بند کر دے گا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا ایران کا مشرق وسطی میں اپنا اثر و رسوخ کم کرنے کے مترادف ہوگا۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیے جانے والے 100 دن کے ایجنڈے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پریس کانفرنس میں تنقید کی ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ عمران خان اگلے 100 دن کا ایجنڈا تب پیش کریں جب پچھلے برسوں کی کارکردگی بتائیں. اسی طرح اے این پی کے سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین نے بھی فاٹا اصلاحات اور کارکردگی کے حوالے سے نکتہ چینی کی ہے. ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ڈاکٹر حیدر علی اور فاٹا کے امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ سے. تو آئیے سنتے ہیں, وہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں.
ڈاکٹر حیدر علی پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور صوبہ پختونخوا میں اینٹی کرپشن کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں. وہ اس تنقید کے جواب میں کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہر بیان کی مخالفین کی جانب سے غلط توجیہ پیش کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ 2013 میں 90 دن کا پلان پورے پاکستان کے لیے تھا, لیکن بقول ان کے ہمیں مینڈیٹ صرف ایک چھوٹے سے صوبے میں ملا اور وہاں بھی حکومت مخلوط بنی, لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی وہاں بے مثال رہی. وہ مزید کہتے ہیں,
لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جو 100 ڈیز کا پلان ہے, یہ نہیں ہے کہ 100 ڈیز میں پورے پاکستان کو 70 سالہ گند کو صاف کر کے ہم بالکل ایک برینڈ نیو پاکستان دیں گے. 100 ڈیز میں ہم جو بنیادی کام ہے اس کو انیشیٹ کر کے پاکستان کو ایک صحیح رستے پہ, صحیح ڈائریکشن سمت میں ڈال سکتے ہیں. کہ جو نتائج ہیں اس کو تو ٹائم لیں گے, ایسا نہیں ہے کہ 100 ڈیز میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح 90 ڈیز کا بھی یہی تھا کہ 90 ڈیز میں ہم صرف جو بنیادی کام ہے اس کو انیشیٹ کر کے اور پاکستان کو ایسے اس پہ ڈال دیں گے کہ پھر وہ آئندہ جو بھی حکومتیں آئیں گی, کیونکہ بنیادی فرق یہاں پہ قانون کے نفاذ میں ہے. پہلے تو قانون نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا نفاذ نہیں ہے, اور مختلف حکومتیں آ کے پھر وہ وائنڈ اپ کر دیتی ہیں جو اچھی چیزیں ہیں.
اے این پی کے رہنما میاں افتخار حسین اور مسلم لیگ نون دونوں نے کے پی کے میٹرو بس کے پروجیکٹ پر تنقید کی ہے. تاہم ڈاکٹر حیدر کہتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ بھی پی ایم ایل این کی مرکزی حکومت تھی.
پہلے ہم ریلوے ٹریک پہ اس کو لانا چاہتے تھے اور سر کے بھی حکومت کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی کہ جو زمین بیکار پڑی ہے دونوں اطراف ریلوے ٹریک کے, وہ اگر ہمیں دے تو ہم اس رستے سے اس کو کر سکتے تھے جو پشاور کا اندرونی ماحول بھی ڈسٹرب نہ ہوتا اور ٹائم پہ ہم کمپلیٹ بھی کر سکتے تھے. انہوں نے ہمیں انگیج کر کے رکھا اور آخری سال پھر ہمیں انہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو اسی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی ہے. لیکن اب بھی کام تیزی سے جاری ہے, انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس کا ایک پورشن جو ہے اس کا افتتاح کیا جائے گا اور یہ وقت سے پہلے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. لیکن ٹریفک کا جو ایشو تھا وہ کافی حد تک ریزالو ہو چکا ہے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا.
فاٹا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی شروع سے ہی فاٹا اصلاحات کے حق میں ہے اور صوبائی اسمبلی میں انضمام کے حوالے سے قرارداد خود انہوں نے پیش کی تھی, جسے ایک پارٹی کے علاوہ سب نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا. تاہم انہوں نے کہا کہ اختلافات محض چند نکات پر تھے.
چند نکات پہ وہ اختلافات ہو سکتے تھے, جس طرح ملاکن ہے, اب ملاکن کی یہاں پہ 25% لوگ ہیں الیکٹڈ صوبائی اسمبلی کے اندر کے پی, لیکن 247-248 جو آئین کا شک ہے, ہم جو قانون پاس کرتے ہیں ہم اگر ملاکنڈ کے صرف لوگ بیٹھے تو پورے صوبے کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ملاکنڈ ڈویژن پہ وہ قانون جو ہم پاس کرتے ہیں صوبائی اسمبلی سے وہ لاگو نہیں ہوتا اور اس کو ایک آرڈیننس کے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 247-248 کے تحت ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی تک جو اچھے قوانین ہم نے پاس کیے ہیں وہ ملاکنڈ ڈویژن میں ابھی تک ایکسٹینڈیڈ نہیں ہے, 3-4 سال سے پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ 247-48 میں اگر اس میں بھی ضروری ترمیم کی جائے تاکہ جو بھی قانون سازی ہم کریں وہ اسی وقت پورے صوبے پہ لاگو ہو اور سب کے لیے ہو, تو اس چیز پہ ہمارے اختلافات تھے. لیکن ریفارمز کے حوالے سے اور مرجر کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کے کوئی اختلافات نہیں ہیں.
ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ فاٹا کے امور کے ماہر ہیں. انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ فاٹا میں اصلاحات اور انضمام کی سوائے ایک جماعت کے کسی نے مخالفت نہیں کی.
آرمی ہے پرٹیکولرلی, یہ ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں, یہ ان کا بیسک نقطہ نظر رہا ہے. اور میرے خیال میں تمام پارٹی ماں سوائے جے یو آئی کے یعنی مولانا فضل الرحمان کے, باقی ساری پارٹیاں جو ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر متفق ہیں اور میرے خیال میں آگے ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے اوپر. عمران خان بھی یا ان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, یہ بھی شامل ہے, یہ بھی انضمام کے حق میں ہیں اور ان کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں یہ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں اور میرے خیال میں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیے جانے والے 100 دن کے ایجنڈے پر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک پریس کانفرنس میں تنقید کی تھی. اس پر ہماری ساتھی شہناز عزیز گفتگو کر رہی تھیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ڈاکٹر حیدر علی اور فاٹا کے امور کے ماہر ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ سے. اور اب ایک نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کی ریاست کیرالا میں ایک مہلک وائرس پھیلنے سے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 2 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ وائرس پہلی بار 1998 میں ملائیشیا میں حملہ آور ہوا تھا.
کیرالا میں مہلک نیپا وائرس سے اب تک کم از کم 10 افراد کی موت ہو چکی ہے اور 2 کی حالت نازک ہے. حکومت کے ذرائع کے مطابق 94 افراد کو ان کے گھروں میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے جبکہ 9 افراد اسپتال میں زیر نگہداشت ہیں. 18 نمونوں کی جانچ کی گئی ہے جن میں سے 12 نمونے پازیٹو پائے گئے ہیں. بیشتر اموات کوزی کوڈ اور ملاپورم میں ہوئی ہیں. ایک نرس کی بھی جو کہ مریضوں کا علاج کر رہی تھی انفیکشن سے موت ہو چکی ہے. بتایا جاتا ہے کہ کوزی کوڈ کا ایک گاؤں اس وائرس کا مرکز ہے. یہ وائرس چمگادڑ سے پھیلتا ہے. کیرالا کے وزیر صحت کے مطابق صحت کے عالمی ادارے ڈبلیو ایچ او نے کیرالا میں نیپا وائرس کے پھیلنے کی اطلاع دی ہے. ابھی تک اس متعدی مرض کے لیے کوئی ویکسین تیار نہیں ہو سکی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ براہ راست رابطے میں آنے سے ہوتا ہے اور اس کا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے. 70% معاملات میں موت واقع ہو جاتی ہے. یہ وائرس سب سے پہلے 1998 میں ملیشیا کے نیپا میں پایا گیا تھا. اس کے بعد 2004 میں بنگلہ دیش میں پھیلا اور اب کیرالا میں پھیل رہا ہے. دنیاسنا تمل ناڈو کے توتی کورین میں ایسٹر لائٹ صنعتی پلانٹ کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس سے تصادم میں 8 افراد کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. مقامی باشندے اس پلانٹ کو بہت دنوں سے بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پلانٹ کو آلودگی کا ایک بڑا سبب اور صحت کے لیے نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے. کمپنی کی جانب سے پلانٹ کی توسیع کے فیصلے کے بعد احتجاج نے شدت اختیار کر لی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سی آئی اے کے سابق افسر جینا ہیسول پیر کو حلف اٹھا کر امریکی انٹیلیجنس ادارے کی پہلی خاتون سربراہ بن گئیں. امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد دہشت گردی کے ملزموں پر تشدد میں ان کے ملوث ہونے پر دونوں پارٹیوں کے قانون سازوں نے ان پر تنقید کی تھی, لیکن وہ اس مشکل مرحلے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ کر انہیں سراہا کہ انہوں نے بہت زیادہ منفی سیاست کا مقابلہ کیا اور کہا کہ اس عہدے کے لیے ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی.
نائب صدر مائک پینس نے سی آئی اے ڈائریکٹر سے حلف لیا تو صدر ٹرمپ بھی اس موقع پر موجود تھے. انہوں نے کہا,
There was nobody more qualified than you and you are going to do a fantastic.
آپ سے زیادہ کوئی اس عہدے کے قابل نہیں تھا اور آپ شاندار خدمات انجام دیں گی جینا. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. ہیسپل سی آئی اے میں 1985 سے مختلف عہدوں پر کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا بیشتر کام خفیہ تھا. گزشتہ دور حکومت میں ان کی ترقی متاثر ہوئی کیونکہ دہشت گردی کے ملزموں سے تفتیش کے دوران تشدد میں وہ ملوث رہی تھیں, حالانکہ تفتیش کے وہ طریقے اس وقت قانون کے مطابق تھے. سینیٹر پیٹرک لیہی نے کہا,
But what I question is her judgment and her fidelity to a core value of our nation.
مجھے اعتراض ان کی قوت فیصلہ اور اپنی قوم کی بنیادی اقدار کی پاسداری نہ کرنے پر ہے. ہر شخص چند بنیادی حقوق رکھتا ہے اور ان حقوق کی پاسداری انسان کے بنیادی وقار پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ وقار غیر انسانی اقدامات مثلاً تشدد سے مجروح ہوتا ہے. یہ تھے سینیٹر پیٹرک کے الفاظ. یہ یقینی نہیں تھا کہ سینٹ بطور سی آئی اے ڈائریکٹر ان کی نامزدگی کی توثیق کرے گا یا نہیں، کیونکہ کئی ریپبلکن سینیٹرز نے بھی ان کے اس حکم پر اعتراض کیا تھا جو انہوں نے ملزموں سے تفتیش کی ویڈیوز کو ضائع کرنے کے لیے دیا تھا۔ سینیٹر جیف فلیک نے کہا، مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ ویڈیوز کیوں ضائع کی گئیں۔ جب آپ ایسے سوالات مرتب کرتے ہیں تو اس شخص پر بھی سوال اٹھتا ہے جس نے ہیسپل کو نامزد کیا کہ وہ تشدد کو واپس لانا چاہتا ہے، اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ یہ تھے سینیٹر جیف فلیک کے الفاظ۔ لیکن 6 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ مل کر ہیسپل کی حمایت کی اور 45 کے مقابلے میں 54 ووٹوں سے ان کی نامزدگی کی توثیق ہو گئی۔ صدر ٹرمپ نے ہیسپل کے حلف اٹھانے کے موقع پر ان کی تعریف کی، لیکن ان کے پیش رو اور صدر اوباما کے دوسرے دور کے سی آئی اے ڈائریکٹر جان برینن کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ برینن نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں ریپبلکن قانون سازوں سے اپیل کی تھی کہ وہ صدر ٹرمپ کے اپنے مفاد میں کیے جانے والے اقدامات کی حمایت نہ کریں۔ ان کا اشارہ صدر ٹرمپ کے اس مطالبے کی طرف تھا کہ محکمہ انصاف اس بارے میں تحقیقات کرے کہ ایف بی آئی نے ان کی صدارتی مہم کی نامناسب طریقے سے نگرانی کی یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے جواب میں ناراض ہو کر کئی ٹویٹ کیے اور جان برینن پر الزام لگایا کہ ان کی صدارتی مہم کی ٹیم کی روس کے ساتھ رابطوں کی تحقیقات انہوں نے شروع کرائی۔ صدر ٹرمپ نے اس تحقیقات کو ناجائز قرار دے کر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ووٹ دینے کا اہل ہونے کی عمر 18 سال ہے، تاہم امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نوجوان چاہتے ہیں کہ ووٹ دینے کے لیے عمر کی حد کم کر کے 16 برس کر دی جائے۔ واشنگٹن سٹی کاؤنسل کے آدھے ارکان اس مسودے قانون کے حامی ہیں، اور اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو واشنگٹن امریکہ کا پہلا شہر ہوگا جو 16 سال کے ووٹر کو مقامی اور مرکزی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے گا۔ اس بارے میں لیزیا بیکلٹس کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
واشنگٹن ڈی سی کے نوجوان 18 سال کی بجائے 16 برس کی عمر میں ووٹ ڈالنے کا حق مانگ رہے ہیں تاکہ ان کی آواز سنی جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے مظاہرے اور ریلیاں بھی منعقد کی ہیں۔ نوجوان تو اس دن کے لیے تیار ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک نوجوان طالب علم ولیم واٹسن کا کہنا ہے، آئندہ سال میں ووٹ دینے کا اہل ہوں گا۔ میں ایسے افراد کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو زندگی گزارنے سے متعلق میرے خیالات کو پورا کرنے کی سوچ رکھتے ہوں۔ ڈی سی کونسل کے 13 رکن ہیں، جن میں سے 7 ارکان 16 سال عمر کی حد کے حق میں ہیں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ سن 2013 میں ٹیکوما پارک میں سٹی کونسل کے انتخابات میں ووٹ دینے کی حد 16 برس کر دی گئی تھی۔ اس سے واشنگٹن ڈی سی کے 16 اور 17 برس کی عمر کے 12,000 نوجوانوں کو امید ملی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ٹیکوما پارک سٹی کے سابق کونسل ممبر ٹم میل کہتے ہیں، نوجوانوں نے ووٹ دینے کے لیے اپنا اندراج کروایا اور تقریباً 40% نے آ کر اپنا ووٹ دیا۔ 40% ٹرن آؤٹ کم تو لگتا ہے، لیکن ہماری سٹی کونسل کے انتخابات میں 20% لوگ ہی ووٹ دینے آتے ہیں۔ ٹم میل کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی ایک بھی وجہ نظر نہیں آتی جو 16 سال کی عمر کے نوجوانوں کو ووٹ دینے کی راہ میں حائل ہو۔ 16-year-olds in America and 17-year-olds in America can get a job. امریکہ میں 16 اور 17 برس کے بچوں کو ملازمت ملتی ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، انہیں عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے اور ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ 17 برس کی عمر میں آپ فوج میں جا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ سو یہ سب چیزیں رویوں کی ایسی مثالیں ہیں جو ایک بالغ فرد کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تاہم ہر کوئی ان کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا۔ صحافی اور ریڈیو صداکار کرس کور کے نزدیک 16 سال کی عمر میں نوجوان ووٹ دینے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوئے ہوتے۔
We also don't allow 16-year-olds to buy tobacco. A 16-year-old cannot
16 برس کے نوجوان کو تمباکو خریدنے کی اجازت نہیں دیتے، نہ ہی انہیں کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرہ 16 سال کے بچے کو اتنا پختہ کار نہیں سمجھتا۔ سو میرے خیال میں یہ بات خود عیاں ہے۔ آپ اس وقت ووٹ دے سکتے ہیں جب آپ کی عمر 18 برس کی ہوگی، کیونکہ یہی عمر ہر چیز کے لیے پختہ کار مانی جاتی ہے۔ بہت سو کے لیے ووٹ دینے کی عمر 16 سال مقرر کرنا ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ سن 1970 میں امریکہ میں ووٹ دینے کی عمر 21 برس سے کم کر کے 18 سال کر دی گئی تھی۔ آئین میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ نوجوانوں کو امید ہے کہ اس سال جون میں یہ بل منظور ہو جائے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جولائی سن 2017 میں نینوا صوبے کے سب سے بڑے شہر موصل کی داعش سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا کہ بچوں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسکولوں میں واپس بھیجنا عراقی حکومت کی اول ترجیح ہے. تاہم اس ارادے کو پورا کرنا ایک مشکل چیلنج ثابت ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش کی حکمت عملی نے نہ صرف عراقی سیکیورٹی فورسز اور مقامی آبادی دونوں کو زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا، بلکہ ان علاقوں میں جن پر کبھی ان کا قبضہ تھا اقتصادی ترقی کو مفلوج کرنا بھی مقصود تھا. لہذا داعش کے جنگجو یکے بعد دیگرے جب شہروں سے پسپا ہوئے تو انہوں نے ایسا قطعہ اراضی اپنے پیچھے چھوڑا جہاں دھماکہ خیز مواد بچھا دیا گیا تھا. یہ دھماکہ خیز مواد خاص کر اہم بنیادی انفراسٹرکچر کے ارد گرد بچھایا گیا تھا، اور یہ بات نینوا صوبے پر یقیناً صادق آتی ہے. آزادی کے بعد اس کی سرزمین اب بھی غیر معمولی طور پر دیسی ساخت کے بموں، گولہ بارود، بارودی سرنگوں اور جنگ کی دوسری دھماکہ خیز باقیات سے اٹی پڑی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شریک کار جینس گلوبل آپریشنز کے ساتھ مل کر اہم مقامات سے اس خوفناک مواد کا پتہ چلانے اور ہٹانے کا پیچیدہ اور خطرناک کام شروع کیا ہے. اس کے ساتھ ہی صحت کی دیکھ بھال، صاف پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ اور تعلیم کے شعبے میں بھی کام کا آغاز کر دیا ہے. بچوں کو بحفاظت اسکولوں میں بھیجنے سے داعش کی جانب سے نوجوانوں کو خاص خطرے میں ڈالنے کا توڑ کیا جا سکتا ہے. استحکام بحال کرنے کی کوششوں میں شرکت کے لیے بالغ عمر کے لوگ دستیاب ہو سکتے ہیں، اور اس سے معمول کی زندگی کی بحالی میں مدد ملتی ہے. اگست سن 2017 میں عراقی فوجوں نے نینوا صوبے کے شہر تل افار کو آزاد کرایا. نومبر کے مہینے میں جینس کی ایک ٹیم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ وہاں الشبیہ پرائمری اسکول کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. دو ہفتے سے کم عرصے میں جینس نے ٹینک شکن راکٹوں، چھوٹے ہتھیاروں اور دیسی ساخت کے بموں سے اسکول کی عمارت کو صاف کیا اور پھر اسے باضابطہ طور پر اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کے حوالے کر دیا. جینیسس نے کز لیسیسی سیکنڈری اسکول سے بھی ایسے ہی دھماکہ خیز مواد کو ہٹایا. یہ تل افار میں لڑکیوں کے لیے واحد سیکنڈری اسکول تھا. ان اقدامات کے نتیجے میں تقریباً 1650 طالبات نے محفوظ طور پر اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا. جینس نے مغربی موصل میں لڑکیوں کے لیے التھوارا پرائمری اسکول، بازانی میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الجبل پرائمری اسکول اور بہت سے دوسرے اسکولوں سے دھماکہ خیز مواد کو ہٹانے کا کام بھی کیا ہے. امریکہ کی مالی امداد سے چلنے والا صفائی کا آپریشن اس بات کو یقینی بنا کر کہ تمام اسکول دھماکہ خیز مواد سے پاک ہوں بدستور ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، اور اس طرح بچوں کی تعلیم کے لیے محفوظ ماحول مہیا کر رہا ہے جبکہ ان کے خاندان اپنے علاقوں کی تعمیر نو کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان کے دیہاتوں میں بچپن کی شادیاں ایک نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ. خصوصی فیچر رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان کے دیہی علاقوں میں مختلف فرسودہ روایات کی وجہ سے بچپن کی شادیوں کا رواج ابھی تک جاری ہے. کم عمری کی شادی ان بچوں، خاص طور پر بچیوں کو کس قسم کے جسمانی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا کر سکتی ہیں، اس بارے میں حیدرآباد کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور جمالی نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں بتایا.
یہ لوگ موسٹلی ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے بہت سی چیزوں کا، تو اس میں ان میں برتھ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے میٹرنل ڈیتھ کے بھی زیادہ چانسز ہیں. اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیورنگ ڈلیوری، یا دوسرے انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کا بھی ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برتھ کمپلیکیشن کی وجہ سے بچے کی مینٹل گروتھ جو ہے اس کی ریٹارڈیشن ہوتی ہے، کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا، اس کے ہم سوسائٹی کو ایک نارمل انڈیویجول نہیں دے سکتے۔
ڈاکٹر جمالی نے مزید کہا،
ارلی میرج اٹسیلف وہ ایک میجر اسٹریس ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں میں انزائٹی ڈپریشن کا ریشو جو ہے جنرل پاپولیشن سے بہت زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں، لوگ سائیکوسس ڈیولپ کرتے ہیں اور بہت سے سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہیں جو ارلی میرج کی اسٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد پریگننسی ہوتی ہے وہ بھی ایک اسٹریس ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک اسٹریس ہے، ان لوگوں کے فائنینشیل پوزیشن اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جو بچے کی ذمہ داری ہے، موسٹلی مرد یہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں نہیں سنبھالتے، وہ سارا برڈن اسی عورت پہ آ جاتا ہے، یہ معاشرے کو دینے کے بجائے ایک اب نارمل بچہ دے دیتے ہیں فزیکلی اور سائیکولوجی، تو وہ بھی سوسائٹی پہ ایک برڈن بن جاتا ہے، نسلوں تک اس کے اثرات چلتے ہیں اگر یہ جو لوگ اس قسم کے ڈیسیشن لیتے ہیں بچوں کے لیے، ارلی میرجز کے لیے۔
ڈاکٹر جمالی نے کہا کہ اگرچہ میڈیا اور تعلیم کی وجہ سے اور سندھ میں بچپن کی شادیوں کے خلاف بننے والے قانون کی وجہ سے اور مقامی پولیس کے شعبوں کی بروقت کاروائیوں کی وجہ سے اب سندھ کے دیہاتوں میں بچپن کی شادیوں کے رواج اور شرح میں کمی ہو رہی ہے، لیکن اس کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔
جو حکومت سب سے زیادہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے اس پرابلم پہ وہ یہ ہے کہ اویئرنیس، خاص طور پہ ہمیں اردو میڈیا پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل چینلز ہیں جس کو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو ریموٹ ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ اردو کو یا دوسری چیزوں کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، یہ ہمیں سارے میڈیا کے ذریعے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کو کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ جب تک ریزن سامنے نہیں آئیں گے لوگوں کے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، آئی تھنک ہم اس کو ڈسکریج کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کا کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، جیسے ٹیچرس ہیں، لوکل ڈاکٹرس ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ لیول پہ، کہ ان ہاسپٹلس میں کوئی ایسے بینرز وغیرہ ڈسپلے ہوں اور اس پہ کوئی سیمینارس ہوں، اس کے اوپر کوئی ڈرامے بننے چاہیے، جیسے کہ ہیلتھ سائیکولوجیکل یا سوشل ایشوز پہ ڈرامے چلتے ہیں ہمارے مختلف چینلس پہ۔ آئی تھنک ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا گورنمنٹ آگے اس میں کوئی اسٹیپس لے، اس کو بہت حد تک ہم اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں۔
یہ تھے حیدرآباد کے ایک سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر منظور جمالی، جنہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے کہ دیہی علاقوں کے لوگوں کو کم عمری کی شادیوں کے جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی نقصانات سے آگاہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے مختلف آگاہی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چند ہفتوں بعد سعودی خواتین کو سرکاری طور پر پہلی مرتبہ گاڑی چلانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے پیش نظر خواتین پرجوش نظر آتی ہیں، کچھ خواتین ڈرائیونگ سیکھ رہی ہیں جبکہ باقی نے پہلے ہی سے گاڑیاں خرید لی ہیں اور ان سے انتظار نہیں ہو رہا ہے کہ کب وہ یہ گاڑیاں چلائیں گی۔ وائس آف امریکہ کے مریم ڈیالو کی ایک رپورٹ، گلرخ کی زبانی۔
مہینہ بھر پہلے ہی جب سعودی خواتین قانونی طور پر گاڑیاں چلا سکیں گی، انہوں نے گاڑیوں کی ایک نمائش میں گاڑیاں چلانے کا تجربہ کیا۔ نسرین سلیمان کا کہنا ہے، میں بہت خوش ہوں اور نمائش میں کاروں کو دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا ماڈل اور یہ کہ کون سی گاڑی اور ماڈل میرے لیے بہتر ہے، اس کی قیمت کیا ہے اور گاڑیوں میں کیا کیا سہولتیں دستیاب ہیں۔ اسی بات کا تجربہ کرنے کے لیے ڈرائیونگ کیا ہے۔ النوت کے مطابق، میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں کہ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی۔ میں نے پہلے سے گاڑی خرید کر رکھی ہے اور جیسے ہی ہمیں چلانے کا سگنل مل جائے گا تو میں فوراً ڈرائیونگ شروع کر دوں گی۔ ایک سعودی خاتون کا کہنا ہے، خواتین کے آمد و رفت کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ تک رسائی ملنے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ نورا کے بقول، سعودی عرب کے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا اقدام ہے، خاص طور پر ان سعودی خواتین کے لیے جو کہ خود پر انحصار کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف ایکسپو میں ڈرائیونگ کرنے کے بنیادی قواعد سے آگاہی کے لیے کلاسوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حالہ کا، جو کہ ایک سعودی نرس ہے، کا کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں،
انا على فكره قدمت لسه يمكن قبل
I'm so happy.
اور میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں. مجھے اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گویا کارنامہ انجام دیا ہے. خاموشی کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی یہ نوجوان خاتون ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھنے کا انتظار نہیں کر سکتی. لاما الصباح کا جو کہ طالب علم ہے اور ڈرائیونگ سیکھ رہی ہے کا کہنا ہے خدا کی قسم یہ ایک حیرت انگیز احساس ہے, لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ میں حوصلہ ہو اور کسی بھی چیز کا ڈر نہ ہو. میں بہت خوش ہوں. گزشتہ ستمبر میں شاہ سلیمان کے ایک فرمان کے مطابق جون تک خواتین کے لیے ڈرائیونگ پر پابندی ختم ہو جائے گی. اطلاعات کے مطابق اس اقدام سے تقریباً 90 لاکھ ڈرائیوروں کا اضافہ ہو جائے گا اور سعودی عرب میں گاڑیوں کی خرید سالانہ 20% تک بڑھ جائے گی. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج فکر فن میں آپ بات چیت سنیں گے بھارت سے تعلق رکھنے والی ٹی وی اور فلم کی معروف اداکارہ شمع سکندر کی. راجستھان سے بالی ووڈ کا سفر جو ہے وہ کتنا مشکل تھا, کتنا آسان تھا؟
آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مشکل تھا, بہت مشکل تھا, کیونکہ میرے فیملی میں کسی کی کوئی فلمی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. میرے ابا جان کا سپنا تھا کہ میں فلم اسٹار بنوں, وہی ہمیں ممبئی لے کر آئے اور سب سے لڑائیاں کی. ایکچولی سب سے بہت زیادہ الگ ہو گئے. انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا, کیونکہ راجستھان میں لڑکیوں کی پڑھائی وغیرہ پہ بھی کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. میں لکی ہوں, میرے پاس ایسے پیرنٹس تھے. چیزیں بہت ڈیفیکلٹ تھیں, ہم نئے نئے تھے, ہمیں کچھ پتا نہیں تھا, پر ہم نے سب ایکسپلور کیا اور سیکھے.
ممی کو تو میں نے کسی بھی طرح منا لیا ہے, پر پپا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوشش کر کے پپا کو منا لیں گے, پر اگر نہیں منا پائے تو.
اچھا, تو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اپنے فلم میں کون کون سی کی ہیں اور ٹی وی سوپ کیا وہ کون سا تھا؟
جی, میرا ایک بہت بڑا فیمس شو تھا جو پوری دنیا میں فیمس ہوا, وچ از کالڈ یہ میری لائف ہے, جس کی وجہ سے مجھے پاکستان میں بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ عام طور پہ مجھے بہت میسیجز کرتے ہیں, بہت پیار بھری دعائیں دیتے ہیں, اتنا سارا پیار بھیجتے ہیں. آئی جنرلی فیل لائک دیئر سو مچ کنیکشن. انفارچونیٹلی بیکاز آف یہ سیاسی پرابلمس کی وجہ سے ہاں آ جا نہیں سکتے ہیں, بٹ ادروائز بہت زیادہ مجھے پیار ملتا ہے وہاں سے. میرے بہت دوست ہیں ابراڈ میں پاکستان سے. پھر میں نے بہت سارے ٹی وی شوز کیے. بالویر میرا بہت بڑا فیمس شو تھا جو بچوں میں بہت فیمس تھا. Then there was one TV show that I did with Yash Raj. It was called Seven. And then I did Maya with Vikram Bhatt just now, which is very popular, which is an online series. And now I'm doing a series of my own, which is called Ab Dil Ki Sun. These are 7 short films ki alag alag سیریز ہیں اور ہر فلم ہر 2 ہفتے میں ریلیز ہوگی. شمع سکندر فلمز یوٹیوب چینل پر. تو 14 تاریخ کو ہمارا ٹریلر لانچ ہونے جا رہا ہے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ فار اٹ. مائی فرسٹ پروڈکشن اور ہر فلم میں ایک چھوٹا سا پیارا سا میسج ہے.
شمع, جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ ورائٹی ہے. آپ نے مختلف طرح کے کام کیے ہیں.
مجھے خود بہت پسند ہے. میں اگر سیم کام کرنے لگ جاتی ہوں تو مجھے بہت بوریت ہو جاتی ہے. مجھے مزہ نہیں آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں میری گروتھ رک گئی ہے ایز اے پرفارمنس. جب مجھے وہاں کچھ نیا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری گروتھ ایز اے ہیومن بینگ بھی رک گئی. وہ میرے لیے بہت فرسٹریٹنگ ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ایک پروجیکٹ اچھا چل گیا تو سب آپ کو اسی طرح کے پروجیکٹ میں لینا چاہتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک دا مونوٹونی اینڈ میک پیپل بلیو کہ بھائی میں یہ بھی کر سکتی ہوں.
کیونکہ میں نے دیکھا آپ نے ٹی وی پر کام کیا, ٹی وی سیریلس کیے ہیں, فلم, ایڈز, میوزک ویڈیوز, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برانڈ امبیسڈر بھی ہیں آپ, اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے خوب محنت کی ہے.
محنت تو بہت کی ہے. سو یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. میرا شروع سے ایک سپنا تھا. میں جب اسٹرگل کرتی تھی تو بہت سارے آفیسز مل جاتی تھی, تو مجھے تھوڑے کڑوے انوبھو ہوئے بہت سارے. تو اچھے بھی ہوئے, برے بھی ہوئے. تو جب برے ہوتے تو مجھے لگتا تھا کہ یار ایک دن میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولوں گی اور میں آئی ول میک شیور کہ آئی ول کیپ گڈ پیپل ان مائی پروڈکشن ہاؤس. تو کوئی کسی کے ساتھ ایسا بدتمیزی سے پیش نہ آئے.
یہ چنتا کچھ کم تھی جو انہوں نے اور 20,000 روپے دے کر میری ٹینشن اور بڑھا دی.
20,000 روپے؟
ہاں, قرضہ ہے جو پپا نے پریرنا دیدی کی شادی میں لیا تھا. کب سے پرس میں لیے گھوم رہی ہوں, مجھے آج لوٹانا ہے.
یہ تھی بالی ووڈ اداکارہ شمع سکندر. اس انٹرویو کا دوسرا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے پروگرام میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8 بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کرٹس پائنم. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز پیش کیے جائیں گے جو آپ ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اب پروگرام دیکھیے گا, سنیے گا جہاں رنگ.